السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة الصف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا، فإنك خير المتقبلين. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، الحمدللہ، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے کہ اس رب کائنات نے ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. جمعے کے لیے اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پچھلے جمعوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادوں کے موضوع پر بات چل رہی ہے، اس کو ذہن میں تازہ رکھتے ہوئے آج انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد سورہ صف کی آیت نمبر 9 کے حوالے سے انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر اس وقت جو بہت بڑا ایشو ہے پوری دنیا کے لیے، وہ انسانیت کی وہ تذلیل ہے کہ جو اس وقت غزہ اور فلسطین میں ہو رہی ہے. اور یہ صرف انسانیت کا مسئلہ نہیں ہے، بہرحال اسلام کے لیے بھی ایک بڑا اہم ایشو ہے، مسلمانوں کے لیے بھی. امت مسلمہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود 57-58 اسلامی ممالک، ایٹمی طاقت، سونے کی طاقت، اسی طرح آئل کی طاقت ہمارے پاس، ٹیکنالوجی ہمارے پاس، لیکن جو اسرائیل اس وقت کر رہا ہے، جو ظلم و ستم بربریت، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اور مسلمانوں کی اس وقت جو ذلت اور رسوائی ہے وہ بھی اس وقت دیکھی جا رہی ہے. بہرحال یہ ذلت اور رسوائی کی وجہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. حدیث کا مفہوم ذہن میں تازہ کر لیجئے، پھر انشاءاللہ آج کا موضوع ہم پڑھیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اندیشہ ظاہر کیا، مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایسا وقت آ جائے کہ جب دوسری قومیں تم پر، تمہارے ریسورسز پر ایسے دوسرے لوگوں کو دعوت دیں گی کہ جیسے ایک کھانا لگانے والی جب کھانا لگا دیتی ہے تو کھانا تناول فرمانے کے لیے دعوت دیتی ہے کہ آئیے کھانا کھائیے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ پیشن گوئی فرمائی، اور آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے. جو قتل و غارت، لوٹا ماری اس وقت دیگر اقوام کر رہی ہیں مسلمانوں کے ساتھ، وہ ہمارے علم میں. جب یہ بات فرمائی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو صحابہ کرام نے ایک سوال کیا، اور سوال بھی بڑا اہم ہے کہ جب یہ ظلم و ستم ہو رہا ہوگا، دوسری اقوام ہمارے ساتھ ظلم کر رہی ہوں گی، تو کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل انتم کثیر، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن سمندر میں جھاگ کے مانند ہوگے. اور اس وقت آپ سب دیکھ سکتے ہیں پھر حضور نے فرمایا کہ تم کو ایک ایسی بیماری لگ جائے گی جس کی وجہ سے تم تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود تمہارا یہ حال ہوگا، اور وہ بیماری ہوگی وہن کی بیماری. جب سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہن کیا ہے، تو حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی زندگی سے محبت اور موت سے کراہیت. آج اس وقت امت مسلمہ کا حال دیکھ لیجئے، اسرائیل نے ایک دن میں 7 ممالک پر ایک ساتھ حملہ کیا، 7 اسلامی ممالک عرب جو تھے، اور ایک ساتھ قطر کو ٹارگٹ کیا. قطر جبکہ الائی ہے امریکہ کا، اس کا بہت بڑا اڈا وہاں پر موجود ہے. تو یہ دہشت گردی، یہ قتل و غارت، یہ ظلم و ستم کھلم کھلا ہو رہا. اور یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے تیار ہیں. گریٹر اسرائیل کا میپ وہ چھاپ چکے کئی دفعہ، یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی میں وہ نیتن یاہو اس کو دکھا بھی چکا. یہ کہلاتا ہے پرومس لینڈ، ایک ایسا علاقہ کہ جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت قائم کرنے کے لیے. پورے علاقے میں یہودیوں کا قبضہ ہوگا، اور وہ پرومس لینڈ یا جو گریٹر اسرائیل کا میپ ہے وہ آپ ورلڈ انٹرنیشنلی دیکھا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے جو وہ کر سکتے ہیں دنیاوی طاقت استعمال کر کے کر رہے ہیں. اور یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ اب دنیا میں کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی. عراق تھوڑا سا ایٹمی طاقت بنا تھا یا کیمیکل ویپن اس کے پاس تھے، عراق کا کیا حال کیا، برکس نکال دیا. دنیا میں اس وقت کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی ٹیکنالوجی اس کے دہشت گردی کے سامنے بند باندھ سکے. ایون یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ مسلمان ممالک تو ہیں، امریکہ خود اس قابل نہیں ہے. امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ ان کی جیب میں ہے. نیو یارک پورا کا پورا نیو یارک کہلاتا ہے، یہودیوں پوری طرح قبضہ، اکانومی پہ قبضہ ہے، پرنٹ میڈیا پر قبضہ ہے، ان کی پوری اکانومی قبضے میں ہے. جس کو اقبال نے کہا تھا فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں. تو بہرحال یہ ہے اس وقت عالمی منظرنامہ. اب آئیے ذرا قرآن حکیم کی آیات سن لیجئے، قرآن حکیم کیا فرماتا ہے. یہ سورہ صف کی آیات مبارکہ ہیں. یہود و نصارہ کا تذکرہ چل رہا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ چاہتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم، منہ کی پھونکوں سے مراد سازش کر کے، لڑائیاں کروا کر، دہشت گردی کروا کر. اس پر اللہ کا جواب سنیے، واللہ متم نوری، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام فرما کے رہے گا، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، اور چاہے بات کافروں کو کتنی ناگوار گزرے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کا غلبہ فرما کے رہیں. تو یہ واضح پیشن گوئی ہے اس بات کی کہ قرب قیامت یہود و نصارہ جتنی بھی سازشیں کر لیں، جتنی دہشت گردی کر لیں، قتل و غارت کر لیں، بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین غالب ہوگا. لہذا آیت نمبر 9 اور پیشن گوئی فرما رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدى، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام بالہدى، الہدى کے ساتھ، قرآن حکیم کے ساتھ. ودین الحق، اور حق کا دین دے کر، دین اسلام دے کر. لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ اس کا اظہار فرمائے، تاکہ وہ اسے غالب فرمائے پورے کے پورے دین پر، پورے کے پورے نظام زندگی پر. ولو کرے المشرکون، اور چاہے یہ بات مشرکوں کو، یہود و نصارہ کو، یا دین میں گڑبڑ کرنے والوں کو کتنے ہی ناپسند آئے، اللہ تعالیٰ یہ کام کر کے رہے گا. یہ آیت کریمہ اتنی اہم ہے کہ 3 مرتبہ قرآن حکیم میں آئی ہے، سورہ صف میں آئی، سورہ توبہ میں آئی، اور سورہ فتح میں آئی. لہذا اس آیت کریمہ کے حوالے سے چند گزارشات کرنی ہے انشاءاللہ بقیہ 15-20 منٹ میں. پہلی بات تو یہ کہ یقین ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ رحمت للعالمین بن کر آئے، اور رحمت والا دین یہ پوری دنیا کے لیے آیا، صرف عربوں کے لیے، یہ خاص علاقے تک کے لیے نہیں. آیت نمبر 107 ہے سورۃ الانبیاء کی، اللہ پاک فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو پہلا پوائنٹ غلبہ دین کے حوالے سے یہ ہے کہ اب جو غلبہ ہوگا دین کا وہ صرف کسی خاص علاقے تک محدود نہیں رہے گا، سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم پورا کا پورا دین غالب ہوگا، اور یہ ہوگا ورلڈ اوور، گلوبل، پوری دنیا پر ہوگا. یعنی پوری دنیا پر جس طرح اس وقت یہودیوں کا اور عیسائیوں کا نظام چل رہا ہے، اس سے زیادہ بہتر انداز میں انشاءاللہ مسلمانوں کا دین، دین اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوری دنیا پر غالب ہو کر رہے گا. اب جیسے میں نے عرض کیا، یہ بات تو واضح ہے، یہ تو ہو کے رہے گا. حدیث میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، فرائت مشارقہ و مغاربہ، تو میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، مغرب بھی دیکھ لیے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا لپیٹ کے دکھائی گئی، اور حضور نے پیشن گوئی فرمائی، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے دکھائے گئے. یعنی اس میں پیشن گوئی ہے کہ اب جو غلبہ ہوگا دین کا یہ پورے کے پوری دنیا پر ہوگا انشاءاللہ. اس کی دیکھیں فیزیبلٹی بھی موجود ہے، کسی ایک سائزیبل ملک میں اللہ کا دین غالب ہو جائے، وہاں سے پھیلنا شروع ہو جائے. اللہ کرے، سب سے پہلے تو خواہش یہی ہونی چاہیے وہ ملک کون سا ہو. وہ ملک ہونا چاہیے پاکستان. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی. یہ پاکستان صرف ایک ملک نہیں ہے، ملک تو اور بھی دنیا میں بہت سارے ہیں، 57 ملک ممالک مسلمان ممالک ہیں، لیکن پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ پاکستان کس بنیاد پر قائم ہوا تھا؟ ہم نے ہندوستان سے یا ہندوؤں سے یا انگریزوں سے کس بنیاد پر پاکستان حاصل کیا تھا؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جس رات یہ قائم ہوا وہ کون سی رات تھی؟ یہ علامات ہیں اس بات کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ملک ہے. اور اس وقت جو اسرائیل بدماشی کر رہا ہے، یہ جو مریض ہے، مرض ہے، اس مرض کا علاج کس کے پاس ہے؟ بیماری بھی ہے نا، ہر بیماری اللہ نے پیدا کی، لیکن بیماری سے پہلے علاج پیدا کرتا ہے. کیا اس کا علاج مصر کے پاس ہے؟ مصر تو خود ان کی جیب میں بیٹھا ہوا ہے. کیا سعودی عربیہ کے پاس ہے؟ ظاہر بات ہے یہ سارے ممالک ہیں، ایک بہت اچھی امت مسلمہ کی سٹرنتھ ہیں. یہ لوگ اگر امت مسلمہ یونائٹڈ ہو جائے، دعا کر لیجئے ہو جائے اللہ کرے، تو مصر، سعودی عربیہ، یہ جو ایسے ممالک جن کے پاس پیٹرول کی طاقت ہے، یہ فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں. پھر ایران، افغانستان، پاکستان، پی آئی اے، پاکستان، ایران اور افغانستان، یہ مل کر ایک چٹان بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. ساری چیزیں فیزیبل ہیں، فیزیبلٹی. ہمارے وزیر اعظم صاحب سلمان صاحب سے مل کر آئے، پتہ نہیں مل کر آئے یا بلائے گئے تھے، حاضری دے کر آئے نہیں دے کر آئے. تو اس وقت سعودی عربیہ کے ولی عہد کو مسئلہ کیا لگا ہوا؟ ارب پتی، خرب پتی، کتنا بڑا اس ملک ہے. اس وقت خطرہ یہ ہے کہ جیسے قطر پر بمبارٹمنٹ ہوئی ہے، ایک ایک کر کا سب کی باری آنے والی ہے. جیسے ایک کسائی ہوتا ہے، وہ ایک بکرے کو ذبح کرتا ہے، باقی بکرے لائن سے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہر بکرا اپنا انتظار کر رہا ہوتا ہے، وہ رجسٹر نہیں کر سکتا. لہذا نہ سعودی عربیہ میں طاقت ہے، نہ اور دیگر عرب ممالک میں. جب تک یہ سارے کے سارے یونائٹ نہیں، متحد نہیں ہوں گے، عرب ہو، ایران ہو، افغانستان ہو، اور اس میں فیصلہ کن ملک وہ پاکستان ہے. پاکستان کی ہمیشہ سے ویلیو رہی، لیکن ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے الحمدللہ. یہ ایٹمی طاقت کس نے عطا فرمائی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے 100%. پورے تاریخ پڑھ لیجئے جو ایٹمی طاقت عطا کی گئی ہے، یہ ہونے والی شے نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی. میزل ٹیکنالوجی ہمارے پاس، فوج ہمارے پاس دنیا کی بہترین. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ دین غالب فرمائیں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مطابق کسی نہ کسی ایک ملک سے غالب ہوگا. وہ افغانستان بھی ہو سکتا ہے، وہ ایران بھی ہو سکتا ہے، وہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے. اور ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے جس کی فیزیبلٹی موجود ہے، وہ امریکہ بھی ہو سکتا ہے. امریکہ میں کیا اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکتا؟ آپ امریکہ کا کانسٹیٹیوشن پڑھ لیجئے، انگلینڈ کا پڑھ لیجئے، اگر وہاں پر عدل موجود ہے، جو اسلام کا کی ورڈ ہے، اسلام کے کی پوائنٹس میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ جسٹس. جہاں پر بھی اسلام قائم ہوگا وہاں عدل قائم ہوگا نا. تو نظام تو ان کا بھی بہت حد تک اسلامی ہو سکتا ہے اگر وہاں سود ختم کر دیا جائے، بے حیائی ختم کر دی جائے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ریولوشن امریکہ سے آئے، اور سورج اگر امریکہ سے طلوع ہوگا تو روشنی تو سب کو ملے گی. لیکن ہماری خواہش کیا ہونی چاہیے؟ ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ یہ ملک ہمارا ہونا چاہیے، پاکستان ہونا چاہیے. بہرحال خواہش کے ساتھ کچھ کرنے کے کام بھی ہیں. اب آئیے آخری 15 منٹ میں کرنے کے کام. سب سے پہلے تو اس نظریے کو عام کیجئے کہ دین اسلام پوری دنیا کے لیے آیا ہے، اور یہ غالب ہو کے رہے گا انشاءاللہ. دنیا ختم نہیں ہوگی، مگر رحمت والا دین نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا پر قائم ہوگا. اب یہاں ایک سوال اور بھی بنتا ہے کہ رحمت والا دین ہے کیا؟ رحمت والے دین پر ذرا غور کیجئے، دین اسلام پر. کیا دین اسلام ہمیں محض عقائد اور عبادات دیتا ہے؟ دین اسلام کے بنیادی عقائد بہترین عقائد ہیں. اگر انسان کا عقیدہ درست ہو جائے، توحید باری تعالیٰ پر ایمان ہو، رسالت پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، تو جو انر ول ہوتی ہے، تھاٹس ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، اگر وہ درست ہو جائیں تو عمل اخلاق کردار بھی درست ہوگا. اسی طرح اسلام عقائد کے ساتھ ساتھ عبادات کا بھی پورا نظام دیتا ہے. بہترین نظام عبادت موڈس آف ورشپ اسلام کا ہے. اب وقت نہیں ہے تفصیلات میں جانے کا، میں صرف اشارہ ہی کر سکتا ہوں. انسان کی کردار سازی کے لیے نماز، روزہ، حج، زکات اللہ پاک نے عطا فرمایا. نماز کرتی کیا ہے؟ ایک شخص باجماعت 5 وقت نماز پڑھے تو جہاں بے شمار فائدے ہیں، سب سے بڑا فائدہ اس کی کردار کی تطہیر ہے، پیوریفیکیشن آف کریکٹر ہے، تعلق ماننا ہے. روزے کا بھی یہی حاصل ہے تقوی، زکات کا بھی حاصل یہ ہے کہ تزکیہ نفس ہو. حج پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اجتماعی ایک نظام بھی دیتا ہے روحانی ترقی کے حوالے سے، لیکن حج کا مقصد بھی کریکٹر بلڈنگ بھی ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح اسلام صرف عقائد اور عبادات تو نہیں دے رہا، اسلام تو ایک مکمل خاندانی نظام بھی دیتا ہے، اسلام تو ایک مکمل معاشی نظام بھی دیتا ہے. اور اس وقت اصل جھگڑا کس چیز کا ہے؟ اس وقت اصل جھگڑا کلیش آف سویلائزیشن میں یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیے، مسجدیں بنائیں، آپ کو کوئی منع کرنے والا نہیں. کلیش اس وقت ہوگا جب آپ یہ کہیں گے، آپ کا دین یہ کہے گا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ یہ کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، زمین اللہ کی ہے. اس زمین پر اللہ کا دین غالب ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا معاشی نظام غالب ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا معاشی نظام میں سود حرام ہے. لہذا سودی نظام، اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ، اور یہودیوں کا پورا معاشی نظام کس پہ چل رہا ہے؟ جیوز کی جان جو ہے وہ معاشی نظام میں ہے، اور اکنامک سسٹم کی جڑ و بنیاد سود ہے، گویا اللہ رسول کے خلاف بغاوت ہے. تو یہ کلیش جو ہے اسلام کا، اصل میں عقائد اور عبادات کے ساتھ ساتھ اکنامک سسٹم کا بھی کلیش ہے. اور انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا، خواہش تو ہے جتنی بڑی ریزسٹنس اس اکنامک سسٹم کے خلاف، انٹرسٹ بیس اکانومی کے خلاف خود امریکہ میں موجود ہے. اب یہ باتیں بھی پڑھنے کی ہیں، ہماری بات ہے. امریکہ میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے جب اجلاس ہوتے ہیں تو سب سے بڑا پروٹیسٹ کرنے والے کرسچن ہیں. کرسچن ورلڈ میں سب سے زیادہ پروٹیسٹ کرنے والے اس معاشی نظام کے خلاف جو خود کرسچن ہیں، ان کے اپنے اسکول آف تھاٹ، ان کے جو تھنک ٹینک ہیں، اس پر بات کر رہا ہے. تو کلیش آف سویلائزیشن میں الحمدللہ معاشی نظام سب سے بہترین کس نے عطا فرمایا؟ سود اگر حرام ہے تو اس کے آلٹرنیٹو کیا ہیں؟ ایک پورا ویلفیئر سسٹم ہے، ایک پورا زکوٰۃ کا نظام ہے، ایک بہترین نظام ہے جو اللہ پاک نے عطا فرمایا. تو معاشی نظام، معاشرتی نظام، سیاسی نظام، خاندانی نظام، تعلیمی نظام، اخلاقی نظام، بہت سارے نظام زندگی ہیں جو اسلام ہمیں دیتا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ یہ نظام زندگی پوری دنیا پر غالب ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ کیسے ہوگا؟ خواہش تو ہماری ہے نا، ہونا چاہیے، ہوگا کیسے؟ اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جو فٹ اسٹیپس تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، آپ نے غلبہ دین کیا، فتح مکہ ہوا، پورے عرب پر اللہ کا دین غالب ہوا، لیکن ایک دم سے تو نہیں ہو گیا، خواہش رکھنے سے تو نہیں ہوا، صرف دعائیں کرنے سے تو نہیں ہوا، محنت کی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. اس کا ایک مختصر سا جائزہ لیجئے, ہوگا بالکل وہ اسی طریقے پر جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے کیا. لہذا آئیے جانتے ہیں اللہ کے نبی نے کیسے کام کا آغاز کیا. انقلاب برپا کیا آپ نے, تبدیلی لے کر آئے, ریولوشن برپا کیا. جب آپ تشریف لائے تو حالات کیسے تھے؟ حالات جاننے کے لیے چند باتیں عرض کروں گا, صرف آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی. عقائد کا حال کیا تھا؟ عقائد جو کسی بھی شخص یا سوسائٹی کی جان ہوتا ہے, جڑ بنیاد کی طرح ہوتا. اللہ کے گھر میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 360 بتوں کی پوجا ہو رہی ہے. اور یہ صرف بت پرستی نہیں تھی, یہ ایک پورا معاشی نظام تھا. بتوں کے اوپر جو چڑھاوے چڑھتے تھے وہ کس کی جیب میں جاتے تھے؟ بتوں کے اوپر جو چڑھاوے چڑھتے تھے سالانہ بنیادوں پر, حج کے موقع پر جو بھی ریونیو جنریٹ ہوتا تھا وہ سب ان کے پاس جاتا تھا. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جس چیز کی اصلاح کی وہ کیا ہے؟ وہ ہے عقائد کی اصلاح. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تم فلاں پا جاؤ گے. یہ لا الہ الا اللہ میں چار الفاظ ہیں, لیکن یہ پورا کا پورا ڈوگما ہے, پورا ڈاکٹرین ہے, پورا بلیف ہے, پورا ایمان یقین ہے. جیسے آم کی گٹلی میں پورا آم کا درخت موجود ہوتا ہے, اسی طرح اس کلمے میں پورا کا پورا دین موجود ہے. لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے؟ کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا, اس کائنات کا کوئی مالک نہیں سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, اس کائنات کا کوئی خالق نہیں سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, اس کائنات کا کوئی حاکم نہیں سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو مالک, خالق, حاکم, الہ, معبود, رب, وہ صرف اللہ ہے. آپ ذرا غور کر لیجئے, کیا واقعی ہمارا ایمان ہے اس پر؟ کیا ہم اللہ کے سوا واقعی کسی کو معبود نہیں سمجھتے؟ یہ ایمان اگر دل کی گہرائیوں میں اتر جائے تو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا. اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں, کسی کی عبادت نہیں, کسی کی بندگی نہیں. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدے سے آغاز کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سورس و دعوت کیا تھا؟ آپ کیسے لوگوں کو متاثر کرتے تھے؟ کیسے لوگ قرآن دین سے قریب آتے تھے؟ آپ کا آلہ دعوت قرآن حکیم تھا. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. یہ قرآن حکیم تھا جس نے لوگوں کے عقائد کو درست کیا, اخلاق کو درست کیا, کردار کو درست کیا, پرسنالٹی بنائی, سوسائٹی بنائی, خاندان بنائی. لہذا ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں اور آپ کے دیا ہوا دین اس پر ہماری زندگیوں میں آ جائے, اس کے لیے ہمیں قرآن حکیم سے رہنمائی لینی ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ دعوت اللہ کے لیے سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں بیان فرمایا گیا, قل ہاذہ سبیلی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے, ہاذہ سبیلی, یہ ہے میرا راستہ, میرا طریقہ, میری سنت. ادعو الی اللہ, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. بھیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو کس چیز کی طرف بلاتے تھے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن تبانی, اللہ کی طرف, اللہ کے دین کی طرف, اللہ کی کتاب کی طرف, اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. اور جو میری اتباع کرتے ہیں کریں گے قیامت تک, وہ بھی یہی کام کریں گے. اس اصطلاح کو کہتے ہیں دعوت الی اللہ, انویٹیشن ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالی. آئیے اللہ پاک سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات میں داعی الی اللہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. سچی بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں پوری دنیا پر اللہ کا دین نافذ ہو جائے, سب سے پہلے کہاں نافذ ہونا چاہیے؟ خواہش تو ہے نا, اسرائیل کا بڑا غرق ہو جائے, دعائیں کرتے ہیں ہم یہ ہو جائے. بھائی وہ سب کچھ ہوگا انشاءاللہ, لیکن اگر میری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی, میرے اخلاق درست نہیں ہوئے, میرا کردار درست نہیں ہوا, میرے معاملات درست نہیں ہوئے, میری عبادات درست نہیں ہوئی, خدا نہ خواستہ, تو تبدیلی تو باہر آ جائے گی, میں جاننا میں چلا جاؤں گا خدا نہ خواستہ. تو سب سے پہلے کس کو بچانا ہے؟ دعوت اللہ کا سب سے پہلا ہدف انسان کی اپنی ذات ہے. ہمارے استاد محترم بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ اگر دعوت کا کام کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو. 70-80% ہمارے اخلاق اور کردار اور معاملات کو صرف دیکھ کر لوگ مسلمان ہوں گے. تبلیغ تو بعد میں کی جاتی ہے نا. پہلے لوگ, آج کا جو انسان ہے وہ دیکھ رہا ہوتا, آبزرو کر رہا ہوتا. آپ کا بچہ آپ کو آبزرو کر رہا ہوگا, آپ کی بیوی آبزرو کر رہی ہوگی, آپ کا پڑوسی آبزرو کر رہا ہوگا, آپ کا کولیگ آپ کو آبزرو کر رہا ہوگا. تو آبزرویشن یہ ہے کہ یہ دین جو دائی بنا ہوا ہے دین کا, پہلے خود عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور اگر اچھے اخلاق کے ساتھ, اچھے کردار کے ساتھ, معاملات کے ساتھ ہم دعوت کا کام کریں گے انشاءاللہ, تو انسپائر ہوں گے لوگ. متاثر اس وقت ہوں گے جب ہمارے اپنے اعمال درست ہوں. ہمارا اپنا اخلاق درست نہیں ہے, رویہ درست نہیں ہے خدا نخواستہ, معاملات درست نہیں ہے, تو ہم دعوت کا کام کریں گے تو یہ نیگیٹو امپیکٹ آئے گا, الٹا نتیجہ نکلے گا بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہوگا. پھر دوسرا ادب دعوت کا, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ترتیب کے مطابق اپنا خاندان. انذر عشیرتک الاقربین, جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر دین کی دعوت کا کام فرض کیا گیا, بالکل شروع میں حکم دیا گیا, انذر عشیرتک الاقربین, اے نبی اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو خبردار کر دیجئے. لہذا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے تمام خاندان والوں کو بلایا. اب دیکھیں اس میں حضرت فاطمہ بھی شامل ہیں اور آپ کی سگی پھوپھی بھی شامل ہیں, سگے رشتہ دار, اور ایک ایک کا نام لے کر خبردار کیا. یا فاطمہ تو بنت رسول اللہ, اے فاطمہ اللہ کے رسول کی بیٹی, بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے, قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہ سکوں. جب لختے جگر سے یہ بات ارشاد فرما دی تو بہرحال اس میں ہم سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ اپنی جان, اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کے لوگوں کی, اپنے جو کنبہ ہے اس کا خیال رکھنا. اور ظاہر بات ہے اس کا بھی طریقہ کیا ہو سکتا, اپنے خاندان والوں کو دعوت دیجئے. دو طرح کی دعوت ہوتی ہے نا, ایک دین کی دعوت ہوتی ہے, کھانے کی دعوت ہوتی ہے. خاندان والے کس کس دعوت پہ جمع ہوتے ہیں؟ دین کی دعوت بھی کھانے پہ دی جائے تو زیادہ اچھا ہوگا, نہیں ہوگا؟ کھانا کھلائیے, اللہ کے نبی کی سنت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو مرتبہ بنو ہاشم کو دعوت دی ہے اور تمام خاندان والوں کو جمع کر کے کھانا کھلایا. پھر تقریر کرنے لگے تو ایک مرتبہ تو تالیاں پیٹنے لگے, چیٹیاں بجانے لگے. پھر دوسری مرتبہ تقریر کرنے لگے, پھر تالیاں بجائیں. تو کسی بزرگ نے شرم دلائی, دو مرتبہ کھانا کھا لیا, ان کی بات تو سنو. پوری دعوت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خاندان والوں کو دی. پھر اس کے بعد اپنی ذات, خاندان, پھر محلہ, یہاں تک کہ اسی ترتیب کے ساتھ پوری دنیا کے لوگوں کو خبردار کیا جائے. وہ قول بھی مشہور واقعہ ہے, بڑا دلچسپ واقعہ ہے, جس میں میں نے عرض کیا کہ پہلے اخلاق کی گواہی لی جاتی ہے. جب حکم آیا کہ اب آپ دھڑلنے سے دنگے کی چوٹ دعوت دیجئے, تو آپ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے دعوت دی, واہ صباحا, اے وہ صبح جو آنے والی ہے. یہ اس کا انداز ہوتا تھا کمیونیکیشن اسکلس کے اعتبار سے کہ سارے لوگوں کو, مکے والوں کو جمع کرنے کے لیے واہ صباحا کا نعرہ لگایا جاتا تھا. جب سارے مکے والے جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی نے سوال کیا علیہ الصلاۃ والسلام, گواہی دو, اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے, بات مانو گے یا نہیں؟ تمام اہل مکہ نے کہا مانیں گے, کیونکہ آپ صادق ہیں, العلمین ہیں, آپ سچے ہیں. اپنے کردار کی گواہی لی سب سے پہلے. فرمایا اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اگر میں تمام لوگوں سے جھوٹ بول سکتا, دھوکہ دے سکتا, تو تمہیں کبھی بھی دھوکہ نہیں دوں گا, تم میرے اپنے خاندان کے لوگ. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے دین کی دعوت رکھی, ایک اللہ پر ایمان لاؤ, رسولوں پر ایمان لاؤ, آخرت پر ایمان لاؤ. جیسے رات کو روزانہ سوتے ہو ایسے ہی ایک دن تم پر موت آئے گی, اور جیسے روزانہ بیدار ہوتے ہو ایک دن تمہیں بیدار کیا جائے گا, پھر تمہارا سے حساب کتاب ہوگا. وَإِنَّهُ لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا, یا تو جنت ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کی, نہ آگ ہوگی جہنم کی. اس پر پورے مجمع پر سام سن گیا, سب حیران خاموش ہو گئے. جب دیکھا ابو لہب نے کہ یہ کیا ہوا, یہ تو ان کی بات سے متاثر ہو رہے ہیں, وہ کھڑا ہوا اور بدعا دینے لگا, تبت یدا کا یا محمد علی ہادہ جباتنا, اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں, معاذ اللہ معاذ اللہ, کیا اس کام کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو جواب کہاں سے آیا اس بدعا کا؟ اللہ کے نبی کو تو حکم دیا گیا, وصبر علی ما یقولون واہجرون حجرا جمیلا, آپ صبر کیجیے, جو کہہ رہے ہیں کہنے دیجیے. جواب اللہ کی طرف سے آیا, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارن ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدھا حبل من مسد. اس میں جو غیظ و غضب جلال اللہ کی طرف سے, پیارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا ابو لہب کے لیے ہمیشہ کے لیے مذمت کی صورت نازل ہو گئی. تو بہرحال آج ہمارا موضوع تھا یا ہے بھی, سلسلہ کلام جاری رہے گا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد. یہود و نصارہ کتنی سازشیں کر لیں, کتنے ہی معاملات کر لیں, انشاءاللہ دین غالب ہوگا. اور دین کے غلبے میں جو لوگ جتنی قربانی دے رہے ہیں, اور نو ڈاؤٹ اس میں آپ کو شک ہی نہیں رہا کہ اس قربانیوں میں سب سے آگے نکل گئے اہل فلسطین, اہل غزہ اپنی جانیں بھی قربان کر رہے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں الحمدللہ. آپ دعائیں کیجیے کہ اللہ پاک اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دے, ان کو استقامت عطا فرمائے, دین کا, دین کے حوالے سے جو بھی ان کی قربانیاں. لیکن بہرحال جو جتنی قربانی دے گا, جس کا جتنا حصہ ہوگا, اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے ہاں معذور ہوگا انشاءاللہ. ہمارا حصہ بھی اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں بھی کریں. ہمارے الحمدللہ علماء کرام, سینیٹر جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, ہماری اسلامی جماعتیں جو کر سکتی ہیں کر رہی ہیں الحمدللہ. لیکن یہ اسلامی جماعتوں کا, انڈیویجول کا کام نہیں ہے, یہ کام ہوتا ہے حکومتوں کا, ریاستوں کا. بڑی بڑی ریاستیں جو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لگام دیں. بہرحال ان کو پریشرائز کرنا, ان کے سامنے ڈیمانڈ کرنا, مطالبات کرنا عوام کا کام ہوتا ہے, عوام اس حوالے سے کر رہے ہیں. تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ انشاءاللہ دین کا غلبہ ہوگا, اور یہ غلبہ اب گلوبلائز ہوگا, پوری دنیا پر ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان سے ہو, افغانستان سے ہو, ایران سے ہو, ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی اکانومی یہودیوں سے آزاد ہو جائے اور وہاں پر انٹرسٹ فری اکانومی کی بنیاد پر چینج آ جائے, تبدیلی آ جائے, اور پھر پوری دنیا کے لیے ہو جائے. خواہش تو ہماری ہے, اس حوالے سے کوشش بھی ہے. کوشش کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, اپنے معاملات کو, کردار کو بدلنا ہوگا, پھر اپنے گھر والوں کو, محلے والوں کو دین کی دعوت دینی ہوگی اسٹریٹجی کے ساتھ, نوجوانوں کو کنوینس کرنا ہوگا. نوجوان خاص طور پر الحمدللہ پوٹینشل ہے پاکستان کا بہت بڑا, ان کو متاثر کرنا ہوگا دین سے. اللہ کرے ہمارا نوجوان متاثر ہو جائے, اور الحمدللہ بہت جینیس مسلمان اس وقت دنیا میں جہاں پر بھی کام کر رہے ہیں, اس کا بہت بڑا حصہ پاکستانی مشتمل ہے الحمدللہ. تو بہرحال اقبال کہتا ہے, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے, ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز سے یہ مٹی ساقی. تھوڑی سی نمی ان کو مل جائے ایمان کی, اخلاق کی, ایک ایسا ایٹماسفیئر مل جائے, تو انشاءاللہ پوٹینشلی سب سے زیادہ بہترین ملک ہمارا ملک ہے. میرے وطن کی مٹی سب سے پیاری ہے. اور اقبال نے کہا تھا, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. اب جو کلیش آف سویلائزیشن ہونے والا, بہت بڑی عالمی جنگ یہ سر پہ منڈلا رہی ہے. اب آنکھیں بند کر لی جائیں تو بات دوسری ہی نظر آ رہا ہے. اس میں پاکستان کا اہم ترین کردار تھا اور ہے انشاءاللہ. دعا کیجئے کہ پاکستان اس کا کردار کو بحسن خوبی ادا کر سکے انشاءاللہ العزیز. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.